بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير به نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي يرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين دعاء إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما صلوات بر محمد وآل محمد ایک صلوات اور باواز بلند بھیجتے محمد وآل محمد
محمد
یہ ماڈرن مجلس کی سوغات ہے چلتا رہتا ہے سلسلہ ورج نہیں چلے ایک اور درود بھیجنے مجلس شروع کرتے ہیں محمد وآل محمد پر اللہ چھٹے پارے کی پہلی آیت لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی اپنی آواز کو بلند کرے اللہ کو زور سے بولنا پسند نہیں ہے بالسوء من القول اور خاص طور پر اگر وہ قول برا ہو کسی کو برا کہنا زور سے اللہ کو پسند نہیں ہے الا من ظلم ایک استثناء ہے. استثناء کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایکسیپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے جب قرآن میں آتا ہے, یعنی جو پہلے والی بات تھی وہ بالکل بدل کر اپوزٹ ہو گیا, یعنی اللہ کو پسند نہیں ہے تو استثناء کے بعد یعنی اللہ کو پسند ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ کوئی اجر نہیں چاہتا, إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, ہاں ایک چاہتا ہوں وہ یہ کہ اقربا سے مودت کرو. تو اللہ سے پہلے جو ہوتا ہے اللہ کے بعد مفہوم بالکل بدل جاتا ہے. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول, اللہ کو پسند نہیں ہے کہ زور سے بات کی جائے. اور اس میں یہ ساری باتیں آ گئی, مثلا مثال کے طور پر یہ لاؤڈ اسپیکر پر بات ہو رہی ہے کہ اتنی بلند آواز سے بات کی جا رہی ہے, دور دور تک آواز جا رہی ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. الا من ظلم, سوائے اس کے کہ مظلوم کا ذکر کیا جائے, یہ اللہ کو پسند ہے. وکان اللہ سمیعا علیما, اور اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. یہ کیوں کہا سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے, جو قرآن میں اللہ کی صفات ہوتی ہیں اس میں آیت کے سوا سے ربط ہوتا ہے. ہم روانی میں پڑھ جاتے ہیں تو کہیں اللہ کہہ دیتا ہے سمیع علیم, کہیں کہہ دیتا ہے سمیع بصیر, کہیں کہہ دیتا ہے وہو علی کل شیء قدیر. یہ بلا وجہ نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے کہیں پر قدیر کہہ دیا, کہیں سے سمیع بصیر کہہ دیا, کہیں سے سمیع علیم کہہ دیا, کوئی نہ کوئی اس کا فلسفہ ہوتا ہے. وکان اللہ سمیع علیم, اللہ کو پسند یہ ہے کہ مظلوم کے بارے میں آواز کو بلند کیا جائے, یہ اللہ کو پسند ہے. اور اللہ بہت زیادہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے, یعنی سن بھی رہا ہے کہ کون مظلوم کے لیے آواز بلند کر رہا ہے, اور جان بھی رہا ہے کہ آواز بلند کرنے والے کا مقصد اپنا مفاد ہے, کوئی ذاتی غرض ہے, یا اللہ کی خاطر اور اس کی خوشنودی کی خاطر یہ کام کر رہا ہے. تو اللہ جانتا ہے کہ کون مظلوم ہے, اور جو بلند کر رہا ہے آواز وہ خلوص کے ساتھ کر رہا ہے یا اپنے کسی فائدے کے لیے کر رہا ہے, ایکسپلوئیٹیشن کے لیے کر رہا ہے. اس لیے کہ جب بھی کوئی تحریک آگے بڑھتی ہے تو اس پہ ہائی جیک کرنے والے تو بہت سے ہوتے ہیں, اسے مفادات کا استفادہ کرنے والے تو بہت سے ہوتے ہیں, لہذا اللہ جانتا ہے. تو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس کے لیے یہ ایک آیت بھی علماء کرام نے تو پیش کیا ہے, چھٹے پارے کی پہلی آیت, کہ مجلس کے لیے دلیل کیا ہے, خود اللہ نے کہا کہ اللہ کو پسند ہے کہ مظلوم کے لیے آواز کو بلند کرو. سید الشہداء سے بڑھ کر کون مظلوم ہوگا؟ سید الشہداء کہ دین است حسین, یہ ہمارا موضوع ہے کہ حسین دین ہے. یہ خواجہ اجمیر نے تو بہت بعد میں کہا ہے کہ دین است حسین, دین پناہ است حسین. اصل میں یہ جملہ ابو الفضل عباس علیہ السلام نے روز عاشور کہا ہے, اصل میں ان کی زبان سے جاری ہوا ہے. کب؟ جب مولا عباس کے بازو قلم ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا, خدا انشاءاللہ کربلا کی زیارت نصیب فرمائے آپ کو, کہ مقام ابو الفضل عباس پر جب جائیں, مقام دست راست مقام دست چپ جسے فارسی میں کہتے ہیں, کہ جہاں دایا بازو قلم ہوا ایک مقام, وہاں جہاں بایا بازو قلم ہوا, دونوں مقامات موجود ہیں اور دونوں مقامات پر مومنین جاتے ہیں, وہاں عزاداری کرتے ہیں, تو اس مقام پر بھی جو انہوں نے زری بنائی ہوئی ہے وہاں پر یہ شعر لکھا ہوا ہے کہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کی جب بازو قلم ہوئی تو مولا نے کیا شعر کہا. ہم مولا عباس کی فقط شجاعت کو جانتے ہیں, ان کے علم کے بارے میں ذکر نہیں ہوتا مجالس میں, ان کی فصاحت و بلاغت کے بارے میں ذکر نہیں ہوتا, کہ انشاءاللہ جو مولا عباس علیہ السلام کے مصائب کے اعتبار سے مخصوص شب ہے شب 8, اس میں عرض کروں گا مولا کا ایک خطبہ, ابو الفضل عباس علیہ السلام کا ایک خطبہ جو انہوں نے کعبے کی چھت پر ارشاد فرمایا تھا, کعبے پر بلند ہو کر امام حسین علیہ السلام کا تعارف کروایا ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام نے. یہ خطبہ بھی مجالس میں بہت کم پڑھا گیا ہے. اس میں امیر المومنین کے فضائل ہیں عباس کی زبانی, مولا حسین کے فضائل ہیں عباس کی زبانی, اور پھر یزید ملعون کا کردار ہے مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی. جب بازو قلم ہوئے اس وقت شعر پڑھا مولا نے, کہا کہ واللہ ان قطعتم عن یمینی فانی احامی ابدا عن دینی, خدا کی قسم چاہے تم نے میرے بازو قلم کر دیے میں دین کی نصرت سے باز نہیں آؤں گا, دین کی نصرت کرتا رہوں گا, حمایت کرتا رہوں گا. دین, اور دین کا مطلب کیا ہے؟ عباس نے دین کا مطلب فوراً سمجھایا. اگلا مصرع کا کعن امام صادق الیقینی, عباس کا دین امام ہے, عباس کا دین حسین ہے. عن امام صادق الیقینی, یہ مولا عباس علیہ السلام کا فقرہ ہے, جو معصوم اس انداز سے ہیں کہ محفوظ عن الخطا ہیں. اسے آپ پلیز
Allah
معصوم عن الخطا ہیں, محفوظ عن الخطا ہیں. مولا عباس علیہ السلام 14 معصومین کی فہرست میں تو نہیں ہیں, لیکن تالی تلویل معصوم ہیں, بالکل معصوم کے بعد اس کا ملا ہوا مقام ہے. کہ کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ ایسی رفعت کہ جہاں سرحد عصمت مل جائے, جو عصمت کی سرحد ہے, معصوم ہونے کی سرحد ہے, ایسی رفعت کے جہاں سرحد عصمت مل جائے, دو قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے. صلوات میں لہذا ابو الفضل عباس علیہ السلام کا ایک ایک فقرہ ایک عام انسان کا فقرہ نہیں ہے, یہ ان کا فقرہ ہے کہ جن کے لیے سید الشہداء نے کہا بے نفسی انت, میری جان عباس تجھ پر قربان ہو جائے, حسین کی جان قربان ہو جائے عباس پر. اللہ اکبر, جس پر سارا زمانہ قربان ہونے کو تیار ہو, حسین ان کے لیے کہیں کہ میری جان آپ پر فدا ہو جائے. یہ کب کہا تھا؟ یہ 9 محرم کو کہا تھا. انشاءاللہ کا موقع ہو تو مصائب میں عرض کروں گا اسے, مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے مصائب میں. تو عباس علیہ السلام کا ایک ایک فقرہ, کہا کہ تم نے میرے ہاتھ کاٹ دیے, انی احامی ابدا عن دینی, میں دین کی نصرت کرتا رہوں گا. دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کا مطلب کو یہ نہ سمجھے کہ بہت معمولی ایک چھوٹے سے حصے میں محدود کر دیا. ابو الفضل عباس علیہ السلام نے کہا ان امام صادق الیقینی, عباس کا دین حسین ہے. خواجہ اجمیر نے بہت بعد میں کہا کہ دین است حسین, روز عاشور ابو الفضل عباس علیہ السلام نے پہلے کہا. کل یا پرسوں ایک اشارہ کیا تھا ہم نے, یہ جو ہم سید الشہداء پر تاکید کر رہے ہیں اور خاص طور پر امامت کے موضوع پر تاکید کر رہے ہیں, ہمارا اور برادران اہل سنت کے درمیان جو ایک اصولی طور پر ایک ڈفرینس موجود ہے جس پر ڈائیلاگ ہو سکتا ہے, جس پر دیکھیں ایک بات جب یہاں بیان کی جاتی ہے, بہت سی باتیں ہم اپنے مذہب کے بارے میں دلائل پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پلورلزم کے قائل نہیں ہیں. پلورلزم کسے کہتے ہیں؟ یہ دنیا میں جو نوجوانوں کو بہکانے کے لیے بھائی سبھی ایک ہی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے سبھی ٹھیک ہیں, نہیں, ہم اپنے عقیدے پر دلیل رکھتے ہیں. اور یہ تو رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ ستفترق امتی علی, میری امت 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی, یا کہیں 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. اور رسول نے جو پوری حدیث ارشاد فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت 71 فرقوں پہ تھی, عیسیٰ کی امت 72 فرقوں پر, اور میری امت 73, ماشاءاللہ ترقی ہو رہی ہے کہ 73 فرقوں تک تقسیم ہوگی. اور فرمایا کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے, یہ تو رسول نے ارشاد فرمایا تھا. تو لہٰذا یہ دو باتوں کو مکس کر دیتے ہیں اور لوگ مکس کرنے کے بعد بہکاتے ہیں, خاص طور پر یوتھ کو. ایک ہے پلورلزم, ایک ہے پیسفل کو ایگزسٹنس, باہمی بقائے امن اس کو اردو میں کہا جاتا ہے, یعنی ایک دوسرے کو پیسفلی برداشت کرنا. یہ بہت اچھی بات ہے, ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ ہیں, ہم پیسفلی ایک دوسرے کو برداشت کریں, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کا دروازہ کھلا رکھیں, ایک دوسرے کی دلیل کو سنیں. اگر دلیل پسند آ جاتی تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ لکم دینکم ولی دین, آپ کے لیے آپ کا دین بہت مبارک ہو, ہمارے لیے ہمارا دین مبارک ہو. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب سب کے سب جتنے راستے جا رہے ہیں سبھی ٹھیک ہیں, کیا فرق پڑتا ہے ان چکروں میں پڑنے سے. نہیں, آپ کو اپنے مذہب کی حقانیت پر یقین ہونا چاہیے. جس کو ہم سادہ الفاظ میں کہیں, یہ تو میں نے تھوڑی سی اصطلاحات استعمال کر دیں کہ ہمارا مذہب یہ نہیں ہے کہ یہ بھی رضی اللہ اور وہ بھی رضی اللہ, چلو کیا فرق پڑتا ہے, کون چکروں میں پڑے, تاریخ میں جو ہوا وہ ہوا, کون اپنا دماغ اس میں استعمال کرے. ہمارے بہت سے دوسرے مسئلے پڑے ہوئے ہیں, لوگ کہتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس بہت سے دوسرے مسئلے پڑے ہوئے ہیں, اگر وہ دینی ہیں تو ان سب کا تعلق اس مسئلے سے ہے. ایک مثال آپ کے سامنے عرض کر دوں, نماز مغربین سب پڑھ کر آ رہے ہیں الحمدللہ, انشاءاللہ جائیں گے تو پھر فجر کی نماز سے وقت ہوگا تو وہ پڑھیں گے. جب آپ نماز پڑھیں گے تو سوال یہ ہے کہ سجدہ گاہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ ظاہر ہے کہ جو سامنے میرا مجمع موجود ہے اسے جگہ رکھ کے نماز پڑھے گا. اور بعض ایسے مسلمان ہیں جو نہیں رکھتے, میں نے عرض کیا کہ ہر ایک کا اپنا دین اپنی فقہ ہے. تو یہ جو سجدہ نہ رکھنا اور رکھنا, اس کا تعلق کس مسئلے سے؟ اس لیے کہ کسی کی لائن کچھ اور ہے اور کسی کی لائن کچھ اور ہے. تو اب جب میں نے فجر کی نماز پڑھی آج اور میں نے سجدہ گاہ رکھی یا نہیں رکھی, اس سے تعلق بن گیا کہ وفات رسول کے بعد کسے مولا مانا تھا اور کسے خلیفہ مانا تھا. تعلق بن گیا, میری نماز سے آج تعلق بنا, میں نے جب روزہ کھولا تو میں 10 منٹ پہلے کھولوں گا یا 10 منٹ بعد میں کھولوں گا, ہر مسئلے سے تعلق بنے گا, اس کی لائن کہاں سے جا کے ملے گی کہ جو میری لائن ہے اس کے اعتبار سے مجھے چلنا ہے. اور اسی لیے ہم تمام مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں, جتنے یہاں ماشاءاللہ میرے سامنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں, عام طور پر سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب بہت سارے ایشوز ہیں, ایک کے بعد ایک مکس ہوتی جاتی ہے بات, مثلا سجدگاہ کا معاملہ ہے, ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی ہے, باندھ کر کے نماز پڑھنی ہے, روزے کا معاملہ ہے, پہلے کھولنا ہے بعد میں کھولنا ہے. میں ان سے یہی گزارش کرتا ہوں, دیکھیے ایک بات یہ ہے, سب سے پہلے ولایت امیر المومنین پر بات کیجیے, وہ کلیئر ہو گیا معاملہ پوری لائن ٹھیک ہے. اگر وہ کلیئر نہیں ہے تو ہر مسئلے پر اٹکتے جائیں گے, اگر وہ کلیئر ہے تو بس الحمدللہ. تو ولایت امیر المومنین پر پہلے بات ہو. لہذا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جو جملہ میں ریپیٹ کر دوں کہ مثلا تاریخ میں دو لشکر سامنے آئے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھئی کون سا حق پڑتا ہے, اس لیے کہ دونوں مسلمان تھے تو ہم نے کہہ دیا یہ بھی رضی اللہ اور وہ بھی رضی اللہ, ایسے اسلام کا ہو گیا انا للہ. فاتحہ پڑھ لیجیے پھر اس پہ ختم. اس لیے پیسفل کو ایگزسٹنس بہت اچھی بات ہے, ایک دوسرے کو برداشت کریں, ایک دوسرے کی دلیل سنیں, اس میں دہشت گردی نہ ہو. لیکن یہ کہ اپنا مذہب ہم چھوڑ دیں, نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہمارے ہاں جو امامت کی بنیاد ہے وہ امامت کوئی خالی فقہی مسئلے تک محدود نہیں ہے کہ جیسے ہم نے نماز پڑھی تو کسی امام کی تقلید کر لی, جیسے برادران اہل سنت میں ہے کہ چار ائمہ میں سے کسی کی تقلید کر لی, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام شافعی. نہیں, ہمارے ہاں جو امامت کا معاملہ ہے وہ اصول دین میں سے ہے, اس پر دین کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے. اور یہ امامت اتنی بلند ہے کہ بعض انبیاء بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو امامت کے مقام تک پہنچ سکیں. اور یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا اللہ نے, انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا. قال و من ذریتی, ابراہیم کہتے ہیں پروردگار کیا میری نسل میں سے بھی امام ہے؟ قال لا ینال عہد الظالمین, اے ابراہیم امام تو ہے لیکن کسی ظالم کو یہ عہدہ نہیں ملے گا, امامت کا عہدہ کسی ظالم کو نہیں ملے گا. اچھا ظالم ہمارے یہاں کون ہوتا ہے؟ جس نے مال کھا لیا, جس نے کسی کو قتل کر دیا, زیادہ سے زیادہ ہم کہیں گے ظالم وہ ہوتا ہے کہ جس نے اپنے زبان سے ایک برا لفظ کہہ دیا کسی کو تو بھائی تم نے ظلم کیا اس پر, اتنا ظالم. اللہ کے ہاں ظلم کا مفہوم بہت وسیع ہے, قرآن میں دیکھیں ظالم کون ہے. تو حضرت لقمان نے کہا کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, سب سے پہلا ظلم تو شرک ہے. اللہ کہتا ہے شرک نہ کرو, اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اس لیے کہ جب ہم شرک کر رہے ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی شرک کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو کھڑا کر رہا ہوتا ہے ساتھ میں. اللہ نے کہا شرک سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا ظلم ہے. تو پہلی بات تو ایک سمجھ میں آ گئی, امامت کسی ظالم کو ملے گی نہیں, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یعنی زندگی میں کبھی کوئی کسی مقام پر ایک لمحے کے لیے بھی مشرک رہا ہو وہ ہر ایک عہدے پر جا سکتا ہے, امت کی امامت نہیں کر سکتا. اور فرمائیے کسی بھی وقت پہ اگر کوئی مشرک رہا ہے, اب میں آپ سوال کرتا ہوں, حضور جب اسلام لے کر تشریف لائے, دعوت اسلام انہوں نے دی ہے, تو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں بہت سے افراد تھے کہ جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے, صحیح, بچوں میں یہ لے کر آئے, بڑوں میں یہ لے کر آئے, عورتوں میں وہ لے کر آئے, یہ ہے تاریخ میں. تو بچوں میں یہ لے کر آئے اور بڑوں میں وہ لے کر آئے, نام ہے تاریخ میں. اچھا جو بھی سب سے پہلے لے کر آیا ہو اس سے پہلے کیا تھا؟ بچوں میں کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین لے کر آئے, برادران نے سنت بھی کہتے ہیں کہ بچوں میں علی سب سے پہلے ایمان لے کر آئے, جبکہ ہمارے یہاں تو معاملہ الگ ہے, کسی نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا, فرمایا متا اسلم علیون, علی کب اسلام لائے آپ بتائیے گا؟ چھٹے امام نے چھوٹا سا سوال تھا چھوٹا سا جواب دیا, کہا متا کفر علیون, علی کافر کب تھے کہ ان کے اسلام لانے کی بات کی جائے. بھائی پہلے کفر تو ثابت ہو اس کے بعد ہی اسلام لانے کی بات ہوگی, علی کافر نہیں تھے. اس لیے کہ جو کل ایمان ہو وہ کسی مرحلے پر ایمان سے خارج نہیں ہو سکتا. تو جو سب سے پہلے اسلام لائے, امیر المومنین کے بارے میں تو واضح ہے, لیکن جو بعض بزرگان جو پہلے اسلام لائے ان سے پہلے وہ کیا تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ مذہب اسلام پر نہیں تھے, یعنی شرک کی زندگی گزار رہے تھے. تو جو ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی میں شرک کے ساتھ جس کا ساتھ رہا ہو وہ امام نہیں بن سکتا, پہلی بات. دوسری بات یہ جو امام بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظالم نہ ہو, تو ظالم, اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, ظلم کا دائرہ کتنا وسیع ہے. حضرت آدم کی دعا ہے, قرآن میں بھی ہے, ہم سب بھی پڑھتے نماز میں, ربنا ظلمنا, یاد نہیں کسی کو, ربنا ظلمنا انفسنا, یاد ہے, الحمدللہ یاد ہے آپ کو, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم ترحمنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار ہم نے ظلم کیا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت آدم کہہ رہے, جب ترکی اولا ہوا تو کہا کہ پروردگار ہم نے ظلم کر لیا, یعنی آدم علیہ السلام خود اقرار کرے مجھ سے ظلم ہو گیا. حضرت یونس علیہ السلام جب نماز غفیلہ پڑھتے ہیں تو ایک آیت ہے, وظنوا انه ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. جب یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے تو پروردگار کو فریاد کر کے کہا کہ سبحانک, پروردگار تیری ذات پاک ہے, انی کنت من الظالمین, میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. حضرت آدم نے بھی کہا کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا, حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین, امامت ہر ایک کو مل سکتی ہے, ظلم کرنے والے کو نہیں مل سکتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امامت آدم اور یونس جیسے نبی کو نہ مل سکے وہ عرب کے بدوؤں کو کہاں سے مل جائے گی؟ یہ امامت اتنا بلند ہوتا ہے. لہذا جب بچپن میں بھی سید الشہداء, پہلے سے رسول نے ارشاد فرما دیا, الحسن والحسین امامان قاما او قعدا, حسن حسین امام ہے چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھ جائیں, بچپن میں. اور جب واقعات سنتے ہیں کہ رسول اللہ کا ایک خاص برتاؤ ہوتا تھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, یہ ایسا نہیں تھا کہ خالی ایک نانا کی نوازے سے محبت ہو, نہیں, نانا کی نوازی سے محبت. علامہ نقن صاحب نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے اس پر کہ رسول اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیا خالی ایک باپ اور بیٹی کی محبت ہے بس فقط؟ فما محمد الا رسول, قرآن کہہ رہا ہے محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. تو جب کھڑے ہو رہے ہیں وہ, علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ اگر رسول کا اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہونا فقط باپ اور بیٹی کا رشتہ تھا تو پھر ہر مفتی کو یہ فتویٰ دینا چاہیے تھا کہ تمام مسلمانوں پر جو صاحب اولاد ہیں ان کے یہاں بیٹیاں ہیں, ان کے لیے سنت رسول اور مستحب ہے کہ جب ان کی بیٹی آئے تو وہ کھڑے ہو جائیں جیسے رسول کھڑے ہوتے تھے. آج تک دیا کسی نے نہیں کہ باپ کے لیے مستحب ہے یا واجب ہے؟ نہیں, اس لیے کہ رسول باپ کی حیثیت سے کھڑے نہیں ہو رہے تھے. غور فرمائیے گا, جب فاطمہ زہرا تشریف لا رہی ہیں حضور استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, حسن اور حسین کیا کسی نانا کے لیے یہ مستحب ہے کہ جب وہ تقریر کر رہا ہو اور اس کا نواسا گر جائے تو سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے اپنے ممبر سے اترے اور اپنے نواسے کو گود میں لے کر آئے اور اس کے فضائل بیان کرنا شروع کرے, تو پھر کیا ہوگا اس کا؟ نانا اور نواسے کا مسئلہ نہیں ہے خالی. کیا کسی نانا کے لیے مستحب ہے, علامہ نقن صاحب فرما رہے ہیں, کسی نانا کے لیے مستحب ہے کہ وہ نماز پڑھا رہا ہو اور اس کا نواسا اس کی پشت پر آ جائے تو پیچھے وہ مقتدین کا بیڑا غرق کر دے کہ بھائی مولانا صاحب کے اوپر ان کا نواسا آ گیا ہے تو جب تک یہ اترے گا نہیں تو اس سجدے سے کھڑے نہیں ہوں گے. ارے بھائی یہ کیسی نماز ہے؟ لیکن جب سید الشہداء پشت رسالت پر سوار ہوتے ہیں تو جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اور رسول سے کہتے ہیں کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے اٹھ نہ جائیں آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیے گا. نانا اور نواسے کا رشتہ نہیں ہے. جملہ عرض کر دوں, جب حسین پشت رسالت پر سوار ہیں اور رسول نماز کو طول دے رہے ہیں, نواسا نانا کی پشت پر سوار نہیں ہے, در حقیقت امامت رسالت کی پشت پر بیٹھی ہوئی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ امامت کا رشتہ ہے, یہ رسول سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انہیں پہچانو. کسی نے بہت خوب جو کہا تھا کہ نماز سرور پڑھا رہے تھے, حضور سجدے میں سر چکائے, نماز سرور پڑھا رہے تھے, حضور آگے صحابہ پیچھے وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے, حضور آگے صحابہ پیچھے وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے, محب ایسے میں مسکراتے, حسین گھر سے جو آ رہے تھے, محب ایسے میں مسکراتے, حسین گھر سے جو آ رہے تھے, حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. اور فرمائیے گا, حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے, ملے گی جنت پیے گا کوثر,
اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا.
ملے گی جنت، پیے گا کہ نانا اور نواسے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جب تک یہ شور گزر جائے تو آپ عبادت سے فارغ ہو جائیں. درود بھیج دیں محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معاملہ یہ ہے کہ جو سید الشہداء پشت رسالت پر سوار ہیں تو سمجھا رہے ہیں کہ ملے گی جنت، پیئے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. یہ امت اور امامت اور رسالت کا رشتہ ہے. لہذا رسول اللہ کے پاس کچھ اور، یہ تاریخ میں موجود ہے کہ رسول اللہ کے پاس کچھ اور بھی بچے آئے، دوسرے بچے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ تو حسن اور حسین کو تو گود میں اٹھاتے ہیں، کبھی ہمیں نہیں اٹھاتے، ہمیں بھی اٹھا لیا کریں. اچھا کچھ لوگوں تو چڑ بھی ہوتی تھی، مجھے نہیں معلوم تاریخ میں یہ خاموش ہے کہ بچے خود سے آتے تھے یا کوئی سکھا سکھا کے بھیجتا تھا. اس لیے کہ آپ تائیوال نے اولاد تشریف فرمائے، بھائی بچہ اپنے باپ سے تو ضد کرتا ہے، چھوٹا بچہ اس کو عقل نہیں ہوتی نا، وہ تو ایک فطرت کے اعتبار سے چل رہا ہوتا ہے. بچہ اپنے باپ سے تو ضد کرتا ہے کہ مجھے گود میں اٹھائیں. لیکن مثال کے طور پر آپ بچے کو مولوی صاحب کے پاس لے کر آئے تو مولوی صاحب کا ہاتھ چومے گا، وہ ادب سے جھک کر سلام کرے گا، لیکن مولوی صاحب کی ابا پکڑ کے یہ ضد نہیں کرے گا کہ مولوی صاحب مجھے گود میں اٹھائیں آپ، ہے نا، میرا دل چاہ رہا ہے مجھے گود میں اٹھائیں، اپنے باپ سے کہے گا. اب یہ رسول کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے آگے کہہ رہے ہیں آپ ہمیں گود میں اٹھائیے. ایک واقعہ موجود ہے تاریخ میں کہ جب رسول ناکا بنے ہوئے تھے اور مولا حسن مولا حسین علیہ السلام پشت رسالت پہ سوار تھے، عید کا دن تھا، تو کسی نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ کیا بہترین سواری ہے. حسن اور حسین سے کہا کیا بہترین سواری آپ کو ملی ہے، برداشت نہیں ہوا تھا اس سے، تو کہا، جیسے اس نے کہا نا کیا بہترین سواری ہے، رسول نے مڑ کر دیکھا کہ یہ کیوں کہتے ہو کیا بہترین سواری ہے، مجھ سے کہو کیا بہترین سوار بیٹھے ہوئے ہیں پشت پر. تو بچوں کو بھیج دیا. اچھا بچے آئے کہ جناب ہمیں اٹھائیے گود میں. اب اس میں مسئلہ کیا ہے، یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ رسول اپنی شفقت کی وجہ سے اٹھا لیں یہ بات الگ ہے، لیکن چونکہ حسن اور حسین کو اٹھاتے ہیں تو ویسا ہی اسٹیٹس مل جائے. اس کو دور کرنے کے لیے رسول نے ایک کام کیا. دیکھیں ہمارے یہاں سب کے گھر پہ قرآن بھی موجود ہے، مختلف کتابیں بھی موجود ہیں، اور ساری کتابیں کوئی غلط تو نہیں ہوتی، کتابیں بھی محترم، مفات الجنان بہت محترم کتاب ہے، اس میں دعائیں، اس میں زیارتیں ہیں، اس میں کوئی غلط چیز تو نہیں ہے. لیکن جب بھی آپ قرآن کو رکھیں گے تو قرآن اوپر رکھیں گے، مفات الجنان کو نیچے رکھیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ مفات الجنان کو اوپر رکھ دیں اور قرآن کو نیچے رکھیں، غلطی سے ہو جائے تو الگ بات ہے، جان بوجھ کے کوئی ایسا کام نہیں کرے گا. اس لیے کہ قرآن کے اوپر قرآن تو آ سکتا ہے، قرآن کے اوپر کوئی اور کتاب نہیں آ سکتی. تو جب خود بزرگ علماء نے اس پر ایک جملہ تحریر فرمایا، کہا جب علی مہر نبوت پر اپنے قدموں کو رکھ کر کھڑے ہو رہے ہیں اور بتوں کو توڑ رہے ہیں، یہ معمولی منزل نہیں ہے. مہر نبوت پر کسی کے قدم آ جائیں، یہ کوئی آسان منزل ہے کہ مہر نبوت پر وہ اپنے قدم رکھ دے؟ کا معاملہ یہی ہے کہ اگر قرآن کے اوپر کوئی اور کتاب آ جائے تو اعتراض ہوتا ہے، ایک قرآن پر دوسرا قرآن آ جائے تو پھر اعتراض. قرآن تو دوسرا قرآن موجود. تو اب وہ آ کر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں گود میں اٹھائیے، تو رسول نے وہی بات کہ اگر اٹھائیں تو حسن اور حسین جیسا اشتباہ ہو جائے گا. تو رسول نے کام کیا، رسول کے پاس نئے تازہ اخروٹ آئے ہوئے تھے کہیں سے، اب چھوٹے سے بچے تھے وہ، تو وہ ان کو رسول نے کہا کہ اچھا بیٹے یہ بتاؤ کہ تمہیں گود میں اٹھاؤں یا تمہیں اخروٹ دوں، تمہیں کیا چاہیے؟ یہ تاریخ میں موجود ہے. تو بچے نے وہ جو جس نے بھی جو کچھ سکھا کے بھیجا تھا، وہ بچہ تو بےچارا بول کے اس نے کہا کہ حضور مجھے اخروٹ دے دیں، مجھے گود میں نہیں اٹھائیے گا. بچے صلوات بر محمد و آل محمد. لہذا خاص امتیاز رسول دیا کرتے تھے مولا حسن مولا حسین علیہ السلام کو. یہ جو تمام افعال ہیں یہ نانا اور نواسے کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ اصل خاص امتیاز ہے ان کا. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، لہذا سید الشہداء کے در پر اتنا کچھ ہے اور سب کچھ ہے کہ ہمیں خاص زیارت عاشورہ میں کہا گیا کہ دعا مانگو حسین کے صدقے میں کہ اللہم اجعلنی وجیہا عندک بالحسین علیہ السلام، کہ پروردگارہ تو مجھے حسین کے صدقے میں عزت عطا فرما، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عزت حسین کے صدقے میں، آخرت میں بھی عزت حسین کے صدقے میں، ہم سے کہا کہ دعا مانگو. اور جو سید الشہداء کے راستے پر آئے ہیں انہیں عزت ملی ہے، تاریخ بتلا رہی ہے کہ انہیں عزت ملی ہے. کچھ لوگ تو ایسے تھے، اچھا حق کے راستے میں سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ یقین جانی تلوار چلانا وہ جوان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا، وہ تو ڈٹ جاتا ہے، وہ تو شہادت کے لیے تیار ہوتا ہے. حق کے راستے میں پیسہ دے دینا یہ بھی اتنا مشکل کام ہوتا ہے، یہ بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا، حق کے راستے میں لوگوں کی گالیاں سننا یہ سب سے مشکل ہوتا ہے، یہ دل پہ آ کے لگتا ہے سیدھا. تو یہ جو امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھ افراد تھے اس وقت، کیا انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں جب مدینہ سے جا رہے تھے تو کیا لوگوں نے نہیں کہا تھا؟ سید الشہداء سے تو احترام کے ساتھ کہا تھا، لیکن مقصد تو وہی تھا کہ حسین کہاں جا رہے ہیں آپ؟ آپ مارے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اور حسین نے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور میں ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کو ترجیح دیتا ہوں، میں جا رہا ہوں. جب آپ کبھی دین کے راستے میں آگے بڑھیں گے یقین جانیے سب سے مشکل کام یہ ہوگا کہ لوگ باتیں سنانے والے ہوں گے، اور پہلا ٹائٹل تو یہ لگے گا. مجھے تو نہیں معلوم یہ ٹائٹل پورا بنا دیا گیا ہے لفظ، یہ تو ملا بن گیا، مولوی بن گیا یہ. حالانکہ ملا کا لفظ بڑا اچھا تھا ہماری تاریخ میں، ایک وقت میں ملا کا لفظ، ملا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بھرا ہوا ہو علم سے، اسے کہتے ہیں ملا. اس لیے ملا تقی ہندی اور ملا مقدس اربیلی اس طرح سے نام لیا جاتا تھا. اب یہ کہ برا لفظ بنا دیا گیا یہ، کہ مثال کے طور پر یہ کہ اگر کسی کی داڑھی ہے، کوئی اپنا فنکشن مس گیدرنگ میں نہیں کرنا چاہتا ہے، کوئی دین کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اس کے حلال کے لیے کسی اچھی جاب کو چھوڑ دیتا ہے جو حرام کی جاب ہو، کیا مولویوں کے چکر میں آ گئے ہو؟ بلکہ یہ سب سے مشکل ہوتا ہے، یقین جانیے اس پہ اپنا دل کو مضبوط کر لینا پھر اسے کوئی طاقت حسین کے راستے سے نہیں ہٹا سکتے. اس پہ دل کڑا کیجیے گا. جب رشتے کے لیے بھی آتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی رشتہ بتائیے گا لیکن بہت گاڑھا نہ ہو، تھوڑا سا ٹھیک ٹھیک ہو. ایسا نہیں دین میں اتنا، تو دین جو ہے وہ تو اصل میں لا الہ الا اللہ، سب کا انکار ہے، ایک کا اقرار ہے اللہ کا، جو اللہ کہتا ہے وہ دین ہے. اب اس میں گاڑھا یا کم گاڑھا تو نہیں ہوتا، یہ کوئی دودھ تھوڑی ہے کہ اپنی مرضی سے جیسا کرنا چاہ کر لیا. یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین جیسے اس نے رکھا ہے ویسے ہی ہوگا ختم ہو کے بعد. اور ایسی مثالیں بھی ہمارے یہاں ہیں، کچھ وہ ہوتے تھے کہ جو سب کچھ اپنا قربان کر دیتے. آپ کو آج کے دور سے ایک مثال دوں، آپ نے آیت اللہ مرشی نجفی کا نام یقیناً سنا ہوگا، جو قم میں جن کا کتاب خانہ ہے اور واقعاً عظیم الشان کتاب خانہ ہے. کئی مرتبہ امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، وصیت کی کہ میرے ساتھ اس مسلے کو دفن کرنا جس میں 70 برس تک نماز شب کو انجام دیا ہے، اور اس رومال کو ساتھ میں دفن کرنا کہ جس میں 70 برس حسین کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کو جمع کیا ہے. سمجھ رہے تھے کہ جو بخشش کا ضامن ہے اور بخشش کی ضمانت ہے وہ ایک نماز ہے اور ایک حسین ابن علی کا غم ہے، ان دونوں کے بغیر نہیں ہو سکتا معاملہ. تو یہ ان کی کئی مرتبہ امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور آپ انشاءاللہ جب قم تشریف لے جائیں تو اگر ہو سکے تو کم از کم ان کی کتاب خانے کے پاس جا کر، وہیں ان کی قبر ہے اور بی بی معصومہ قم کے حرم کے ساتھ ہی ہے تھوڑا سا آگے، وہاں جا کر ایک فاتحہ ضرور پڑھیے گا. اور بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا سے بھی ان کی جب امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے ایک سوال کیا تھا، سوال یہ کیا تھا کہ اے مولا میں چاہتا ہی ہوں کہ آپ مجھے اپنی جدہ ماجدہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی کے نام پر درود بھیجتے باواز بلند محمد آل محمد پر. مولا آپ مجھے ان کی قبر بتلائیے، اس لیے کہ وہ قبر مخفی ہے، وہ قبر پوشیدہ ہے، تو آپ مجھے ان کی قبر بتلائیے تاکہ میں اصل قبر کے پاس کھڑے ہو کر زیارت پڑھ سکوں، ورنہ احتمال کہاں کہاں ہے، شاید بیت فاطمہ زہرا میں ہے خود مسجد النبوی کے اندر، یا شاید جنت البقیع میں ہے، تو احتمالات ہیں، لیکن جو اصل قبر ہے وہ کسی کو نہیں معلوم سوائے امام معصوم کے. تو آغا مرشی نجفی نے کہا کہ مولا آپ مجھے بتلائیے کہ اصل قبر کہاں ہے، میں کھڑے ہو کے وہاں زیارت پڑھوں. آگا مرشی نجفی سے امام زمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے مرشی یہ خاص راز ہے جو میرے ظہور کے وقت ہی ظاہر ہو سکتا ہے, اس سے پہلے نہیں, لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ قبر فاطمہ زہرا کے ثواب کو حاصل کرو, ان کی زیارت کرو, تو قم میں جو بی بی معصومہ قم کی زیارت اس نیت سے کرتا ہے اسے ویسا ہی ثواب ملتا ہے جیسے قبر فاطمہ زہرا کی زیارت مدینہ منورہ میں کر رہا ہو. جب انشاءاللہ زیارت پر تشریف لے جائیے تو مومنین مشہد میں تو زیادہ توجہ دیتے ہیں, قم پر نہیں توجہ رہ پاتی, اس لیے میں نے جملہ معتزہ کے طور پر یعنی درمیان میں ایک بات آ گئی تو یہ بھی کہہ دوں. آیت اللہ بہجت بھی تاکید کیا کرتے تھے, آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جو مشہد میں پوری نہیں ہوتی قم میں پوری ہوتی ہیں. تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ آغا یہ کیسے ہو سکتا ہے, فرمایا کہ ہاں بعض دعائیں ایسی ہیں جو امام رضا علیہ السلام اپنی بہن کے سپرد کر دیتے ہیں تاکہ جب یہاں سے ظاہر آ کر مانگے اور یہاں سے پوری ہو تو لوگوں کے دلوں میں اس بی بی کی عظمت کا احساس باقی رہے, پتہ چلتا رہے. بالکل عراق والا معاملہ, عراقیوں کے یہاں مشہور ہے کہ وہ ایک دعا مانگتے ہیں سید الشہداء کے حرم میں, وہاں سے جب پوری نہیں ہوتی تو آتے ہیں مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں, اور جب عباس کے حرم میں عباس باب الحوائج حاجت پوری ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولا عباس سبقہ مولا حسین سے بلند ہو گیا, یہ اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں کہ لوگوں کو عظمت عباس کا احساس ہوتا رہے وہاں جا کے حاجت پوری ہو. تو آیت اللہ مرشی نجفی ان کی خدمتیں, انہوں نے ایک حوض علمیہ بنایا تھا, دین کے راستے پہ چلنا سخت ہوتا ہے, یہ واقعی سید الشہداء کے اتنے عاشق تھے کہ نام حسین ابن علی پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے, جو مومن کی علامت بھی ہے کہ یا عبرت کل مومن, رسول نے امام حسین علیہ السلام کو ارشاد فرمایا تھا کہ اے ہر مومن کی آنکھ کے آنسو, جب بھی تیرا نام آئے گا مومن کی علامت یہ ہے کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے. تو بہت پاکیزہ ہستی ہیں یہ. آغا مرشی نجفی حوض علمیہ بھی چلاتے تھے, اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس جو مال امام ہوتا تھا خمس کا پیسہ ہے یا دوسرا کوئی ڈونیشن ہے اس سے وہ چلاتے تھے, لیکن بالآخر حالات سخت بھی ہو جاتے تھے خراب, جنگ کا ایران عراق جنگ کا موقع تھا, حالات سخت خراب ہو جاتے تھے. اتنے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا سب کچھ ان کے پاس ختم ہو گیا تھا, کچھ نہیں تھا. اب یہ کہ مولا کا مدرسہ چلا رہے ہیں تو یہاں پر ادائیگیاں بھی کرنی کیسے ہوں گی, تو ایک مرتبہ بی بی کے پاس جاتے ہیں توسل کرتے ہیں, اور پھر روزانہ جب یہ نماز پڑھنے کے لیے صبح کے وقت نماز شب میں بی بی معصومہ قم کے حرم کے پہلے ظاہر ہیں, یہ حرم بند ہو جاتا ہے رات 12 بجے, حرم بند ہو جاتا ہے پھر نماز شب کے وقت کھلتا ہے, جب تک قم میں رہے ہیں بی بی معصومہ قم کے حرم کے پہلے ظاہر تھے آیت اللہ مرشی نجفی, سب سے پہلے آ کر کھڑے ہوتے تھے, سب سے پہلے آ کے زیارت کرتے تھے بی بی کی اور نماز شب پڑھتے تھے. تو جب راستے سے گزر رہے ہوتے تھے تو ایک قصاب کی دکان, قصائی کی دکان ہوتی تھی وہاں, تو اس سے روزانہ حال احوال پرسی ہوتی تھی. ایک مرتبہ جب یہ حالت ایسی ہو گئی تو کسی کو بھیجا اور کہا کہ اس قصاب سے کہنا کہ مرشی کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے, تو اگر کچھ ہو سکے تو مدد کر دو. تو قصاب, وہ شخص کہتا ہے جیسے میں اس قصاب کے پاس پہنچا نا, اپرچونٹی, جب کبھی دین کی خدمت کا کوئی موقع آئے ہاتھ سے جانے نہ دیں, نہیں معلوم بعد میں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا, اسی وقت اسے انجام دے. یہ شیطان بیکار رہا ہوتا ہے, ارے اب چھوڑو بعد میں کر لینا, نہیں اس کی وقت کرے کام, اس نے کہا بہترین موقع ہے. یقین جانیے اس شخص نے کہا کہ اس نے وہ جو قصاب, اس کی خاص دھوتی جو ہوتی ہے جو کپڑا پہنتے ہیں, اس کپڑے کو بچھایا, اس کے اوپر اپنا غلہ پورا الٹا, اس پر اس غلے کو بند کیا, اس کپڑے کو بند کیا اور اپنے ایک ملازم کو بھیجا کہ پوچھو کہ بینک میں کتنا پیسہ ہے, جتنا پیسہ تھا سب چیک کاٹا وہ اس کپڑے میں رکھا, اور آگے مرشی نجفی سید تھے تو اس شخص کو کہا کہ آگے مرشی کو جا کے دے دینا اور ان سے کہنا ان کے جد کی قسم جو کچھ تھا وہ سب دے دیا, اس نے سب دے دیا. جب وہ شخص جاتا ہے نا آگا مرشی نجفی کو کہا کہ آگا وہ تو بس فقیر ہو گیا خود, اس نے جو کچھ تھا سب دے دیا مولا کے نام پر. آگا مرشی نجفی نے اس کپڑے کو اٹھایا جس میں اس کا دیا ہوا عطیہ تھا, کہا پروردگارا تجھے حسین ابن علی کا واسطہ ہے کہ مرشی کو اس قصائی کے ساتھ محشور فرمانا. اللہ اکبر, دین کی خدمت کے لیے ابا قبا اور امامہ ہونا ہی ضروری نہیں ہے, اس کے بغیر بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں آپ کے پاس خدمت کا کون سا موقع ہے, کبھی کسی کے پاس پیسہ ہے, کبھی کسی کے پاس عزت ہے, کبھی کسی کے پاس سورس ہے دین کے کام کے لیے, آپ ضائع نہ ہونے دیں موقع کو, جو موقع ہے اسے استعمال کریں. کربلا میں تھے جنہوں نے موقع ضائع کر دیا, وہ بھی موجود ہیں کربلا میں, یزید ابن حر ابن یزید جعفی, یہ وہ ہے کہ مولا حسین نے جس طرح سے زہیر قین کو, میں یہاں پڑھ چکا ہوں, حضرت زہیر قین کو جو میسج بھیجا تھا انہوں نے قبول کر لیا تھا, اسے بھی میسج بھیجا تھا کہ تم آ جاؤ ہم کربلا جا رہے ہیں. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ فرزند رسول میں اپنا گھوڑا تو آپ کو دے سکتا ہوں لیکن خود نہیں آ سکتا. تو امام نے کہا کہ ہمیں تمہارے گھوڑے سے کیا لینا دینا. یہ گزارش کر دوں, اس کو آپ ماڈرن لینگویج میں کہہ دوں, مولا ڈونیشن تو دے سکتا ہوں, نہیں آ سکتا. اچھا میں اس کا انکار نہیں کر رہا, جو مال سے دے رہا ہے اس کا بڑا احترام ہے, وہ شہزادی خدیجۃ الکبریٰ انشاءاللہ ان کے ساتھ مشہور ہو, ان کی شفاعت اسے نصیب ہو, لیکن کبھی ہوتا ہے مال دینے کا موقع, کبھی ہوتا ہے جان دینے کا موقع. البتہ اس کا فیصلہ وہی مرجع تقلید کرتے ہیں, ان کی جانب سے جو ہمیں حکم ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے چلنا ہوتا ہے. لیکن کوئی مال دے کر بھی فقط یہ نہ سمجھے کہ بس ختم ہو گیا, میرا حساب کتاب امام کے ساتھ صاف ہو گیا, اب میں نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا. نہیں, مال دینا بسا اوقات آسان ہوتا ہے, باتیں سننا مشکل ہوتا ہے. کل کی گفتگو میں معذرت چاہتا ہوں کہ بہت تفصیلی ہو گئی تھی, بس آج میں مختصر کر کے ختم کر رہا ہوں یہاں پر, کیونکہ اب مصائب کا وقت رہ گیا ہے اور نہ میں ایکسیڈ کر جاؤں گا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, آج مجھے ذکر کرنا ہے کچھ ان قربانیوں کا, کیونکہ آج سے انشاءاللہ بنی ہاشم کا ذکر شروع ہو رہا ہے اور کل سے تو پھر انشاءاللہ مخصوص راتیں, اور کل سے تو انشاءاللہ شہزادہ علی اصغر کا ذکر ہوگا اور ان کے مصائب کا بیان کیا جائے گا کہ جس طرح سے عباس باب الحوائج ہیں ان کے بھتیجے علی اصغر بھی باب الحوائج ہیں, اور کربلا نے یہ تفریق ختم کر دی. لیکن امام حسین علیہ السلام کی فرش عزا پر بیٹھ کر یہ دعا کر کے جائیں کہ مولا جب کبھی میری زندگی میں کوئی دین کی خدمت کا موقع آئے تو مجھے اتنی سمجھ آ سکے اور یہ توفیق عطا ہو سکے کہ اس موقع کو ضائع نہ کروں, مولا آپ کے نام پر جو کچھ ضروری ہے وہ سب قربان کر دوں. اس وقت مال ضروری ہے تو مال دے دوں, اگر اولاد کی ضرورت ہے تو وہ دے دوں, جان کی ضرورت ہے تو جان دے دوں. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانیاں جو دی ہیں اس میں ایک بڑی اہم قربانی شہزادی زینب کبریٰ کے فرزندوں کی ہے. مجھے ان فرزندوں کا ذکر کرنا ہے لیکن میں چاہتا ہی ہوں کہ آج دو نہیں بلکہ چار نونہالوں کا ذکر کر دوں. دو شہید تو وہ ہیں کہ جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں, اور دو وہ ہیں جو طفلان مسلم کوفہ میں شہید ہوئے ہیں. یہ جو طفلان مسلم کوفہ میں شہید ہوئے ہیں, حضرت مسلم ابن عقیل کے تقریباً 10 مہینوں بعد شہید ہوئے, فوراً شہید نہیں ہوئے, لیکن حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا تھا اور ان کے بچوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا, اور ان کے بارے میں حضرت مسلم ابن عقیل, ان کے چار بیٹے تھے, دو کربلا میں تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عاشور کے دن شہید ہوئے, دو کوفہ میں تھے مسلم ابن عقیل کے ساتھ وہاں شہید ہوئے. محفل مرتضیٰ میں جملہ عرض کیا تھا لیکن یہاں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہ بعض لوگوں کا مسئلہ ہے, جینون مسئلہ, تو انشاءاللہ ان کے صدقے میں, مولا مسلم نے عقیل کے صدقے میں ان کا مسئلہ حل ہو سکے. اگر کوئی اولاد کے اعتبار سے متمنی ہے تو آغا سید ابو الحسن اصفہانی آل اللہ مقامہ, جو آیت اللہ بروجردی کے استاد تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو مسلم نے عقیل کے نام کی منت مانے کہ اگر کوئی اللہ مجھے بیٹا عطا کرے تو میں اس کا نام مسلم کے نام پر رکھوں گا, تو ضرور اللہ اولاد عطا فرمائے گا. اور مولانا مسلم مہدی جرولی صاحب وہ خود اس بات کی دلیل ہیں, خود عملی شاہد ہیں کہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے بابا, میرے والد مولانا اکبر جرولی جو نجف میں ہوا کرتے تھے, جب میری ولادت ہوئی تو اس وقت نجف میں تھے وہ, اور جب خط لکھا گیا یہاں سے نجف میں کہ آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, تو میرے بابا بیان فرماتے ہیں کہ جو ان کے عراقی اور ایرانی دوست تھے وہ خوش ہو کر آئے اور انہوں نے کہا کہ مبارک ہو آپ کو, آپ کے یہاں بیٹا ہوا ہے تو ہم آپ سے مثلاً عرض کیجئے کہ مٹھائی کھانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بیٹا تو ہوا ہے لیکن انتظار کرو, کچھ ہفتوں بعد خط آئے گا کہ بیٹا مر گیا. اب اپنے مثلا سگے باپ اپنے بیٹے کے لیے جملہ کہے بڑا سخت ہے, تو کہا کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں اتنی بڑی بات کہ اللہ نے مجھے کئی بیٹے عطا کیے لیکن چند دنوں بعد انتقال ہو جاتا ہے اور اس کا بھی یہی معاملہ ہوگا. تو ان کے دوست کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہوں اور اس مشکل کا کوئی حل موجود نہ ہو, یہ ناممکن ہے, ہم چلتے ہیں آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی جن کے درس خارج میں بیٹھا کرتے تھے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس مسئلے کا کوئی حل ہے, اور انہوں نے جواب دیا کہ ہاں تم مولا مسلم ابن عقیل کے نام سے منت مانو تو انشاءاللہ وہ زندہ رہے گا, اور اس کی وجہ بیان کی. اور یہ ایک اصول ہے ہم سب کے لیے بھی جو میرے موضوع سے مربوط بھی ہے کہ اللہ نے مسلم کو چار بیٹے عطا کیے, چونکہ مسلم نے چاروں حسین ابن علی پر قربان کر دیے, اللہ نے مولا مسلم نے عقیل کو یہ شرف بخشا کہ اب جو ان کے نام سے بیٹا مانگے گا اللہ اسے رد نہیں کرے گا. یہ اللہ کا اصول ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز دیجئے, آپ جب دیں گے خود بخود اللہ اسے بڑھا کر دے گا. پوری حسن مسلم نے عقیل ان کی ایک بیٹی تھی, زوجہ ان کی شہزادی زینب کے ساتھ کربلا میں تھی, دو بیٹے تھے عاشور کے دن شہید ہوئے, دو بیٹے تھے جو کوفہ میں شہید ہوئے, ایک بیٹی تھی جس طرح سکینہ نے تماچے کھائے ہیں ویسے ہی مسلم کی بیٹی نے بھی تماچے کھائے ہیں. جیسے زینب کبرا اسیر ہوئی ہیں ویسے ہی زوجہ مسلم بھی اسیر ہوئی ہیں, کربلا سے کوفہ اسیر ہوئی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ تشریف لے گئی ہیں تو مسلم ابن عقیل کا لاشا دار العمارہ پہ لٹکا ہوا تھا, اور خدا کسی زوجہ کو یہ منظر نہ دکھائے کہ شوہر کا لاشا بے گور و کفن دار العمارہ پہ اس طرح سے لٹکا ہوا تھا. اور ایک سوال کیا تھا زوجہ مسلم نے کہ اے آقا اے والی, جو دو بچے آپ نے مجھے دیے تھے وہ کربلا میں میں نے حسین پر قربان کر دیے, جو دو آپ کے پاس تھے وہ کہاں پر ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ مسلم نے عقیل کے فرزند یہ زندان میں رہے ہیں, اور زندان میں کیفیت یہ تھی کہ دن بھر میں ایک روٹی دی جاتی تھی انہیں, لہذا پورا دن روزہ رکھتے تھے اور ساری رات عبادت میں بسر کرتے تھے, چند لمحوں کا آرام کیا کرتے تھے. وہ جو ایک روٹی دی جاتی تھی اس سے افطار کیا کرتے تھے. جب ایک موقع ایسا آیا کہ چھوٹا بھائی وہ اٹھ کر رونے لگا, اور بڑے بھائی نے کہا کہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ میں نے بابا مسلم ابن عقیل کو خواب میں دیکھا تھا اور دادی فاطمہ زہرا بھی ان کے ساتھ تھے, اور یہ سوال کر رہی تھی کہ اے مسلم تم تو آ گئے, تمہارے بچے میرے پاس نہیں آئے, تمہارے فرزند اب تک میرے پاس نہیں آئے. بس بڑے بھائی نے خواب سنا اور رونا شروع کیا دونوں نے گلے مل کر. جو دربان تھا زندان کا اس نے کہا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم مسلم کے فرزند ہیں, ہم علی کے خاندان سے ہیں, فاطمہ زہرا کے خاندان سے ہیں. ہاتھوں کو جوڑ کر اس نے کہا غلطی ہو گئی مجھ سے, دروازہ کھول دیا. یہ دونوں بچے جاتے ہیں اور چھپ کر سفر کر رہے تھے کہ ایک مومنہ آتی ہے نہر کے قریب پانی بھرنے کے لیے. جیسی پانی بھر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ دو چاند نظر آ رہے ہیں. ایک جملہ اور گزارش کر دوں, یہ مسلم ابن عقیل کے جو فرزند ہیں چاروں, یہ نواسے ہیں ماں ام البنین کے, ام البنین کے نواسے ہیں. تو لہذا آج جب ان کا ذکر ہو رہا ہے, شہزادی ام البنین بھی باب الحوائج ہے. ام البنین وہ عجیب ہستی ہیں کہ جن کے چار بیٹے تھے چاروں کربلا میں قربان ہوئے, جن کے چار نواسے تھے چاروں قربان ہوئے, جن کی ایک نواسی تھی جو تماچے کھاتی رہی, جس کی ایک بیٹی تھی جو زینب کبرا کے ساتھ اسیر بن کے گئی. حسن ام البنین بیٹی اسیر, بیٹے شہید, نواسے شہید, داماد شہید, پوری نسل ام البنین قربان ہوئی ہے حسین ابن علی پر. پورا سب کچھ جو مرض کر رہا تھا نا, سب کچھ دے دینا. لہذا یہ ماں اتنی مظلوم تھی کہ چار بیٹے جو تھے ابو الفضل عباس علیہ السلام کے, تین بھائی اور خود مولا عباس, ان میں سے تین کی شادیاں ہو چکی تھیں, اور یہ جو تینوں بیوائیں تھیں یہ مدینہ میں موجود تھیں, اور مسلم ابن عقیل کی زوجہ جو ام البنین کی بیٹی ہیں وہ بھی قید نبھا کر مدینے تشریف لے گئیں. تو یہ چار بیوائیں ایک مظلوم ماں, آپ تصور کیجئے گا کسی گھر میں ایک بیوہ ہوتی ہے اس کا دل, اسے سہارا دینا کتنا مشکل ہوتا ہے. جس گھر میں ایک بوڑھی ماں ہو اور چار بیوہ خاتون ہو اس گھر کا عالم کیا ہوگا, وہ بی بی کیسے مصائب پڑتی ہوں گی. لہذا تاریخ میں موجود ہے کہ یہ بوڑھی ماں اپنی بیٹیوں کو لے کر جاتی تھی, اپنی بہوؤں کو لے کر جاتی تھی جنت البقیع میں رات کو بیٹھ جایا کرتی تھی, اور اپنے ہاتھوں سے عباس کی قبر کا نشان بناتی تھی, اور عباس کو مخاطب کر کے کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے, عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گنس مارا گیا تھا,
بس مجھے یقین نہیں آتا. ارے تو تو اتنا شجاع تھا کہ اس کی اتنی مجالت ہے, کس کی اتنی مجالت تیرے سر پر گرز مار سکتا, لیکن ہاں بات جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماشے مارے گئے, جب میں سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھین لی گئی, جب میں سنتی ہوں کہ عابد بیمار بہت کریا بہنائی گئی, تو اب بات مجھے یقین آ جاتا ہے. اس لیے کہ اگر تو زندہ ہوتا تو کسی کی مجال نہ ہوتی کہ سکینہ کو تماشے مارے. آج اس ماں کے نواسوں کا ذکر ہے. یہ دو نواسے یہ مومنہ عورت اپنے گھر میں لے کر آئی, یہ معصوم سے بچے ہیں سہمے ہوئے, ان بچوں کی خدمت کی ہے اور بچوں سے کہا کہ جب قیامت میں پہنچنا تو دادی فاطمہ زہرا کے سامنے میری شفاعت ضرور کرنا. اس مومنہ کا ذلیل بیٹا جو ابن زیاد کا جاسوس تھا, اسے پتا چلا دو بچے جو زندان سے چلے گئے تھے میرے گھر میں موجود ہیں. دونوں کو, روایت کا جملہ یہ ہے کہ رات بھر دونوں کو رسیوں سے جکڑ کر رکھا اس نے, معصوم سے بچے تھے رسیوں سے جکڑ کر رکھا. میں کہوں گا کربلا والوں کا یہی مقدر رہا ہے, کبھی مسلم کے فرزند رسیوں میں جکڑے گئے, کبھی حسین کی سکینہ رسیوں میں. موجود ہے نا تاریخ میں کہ ایک معصوم سی بچی ہے دربار یزید میں, کبھی اپنا پیر اٹھاتی ہے کبھی اپنا پیر نیچے کرتی ہے, پھر اپنا پیر اٹھاتی ہے پھر اپنا پیر نیچے کرتی ہے. تو یزید نے سوال کیا تھا کہ تو بار بار اپنا پیر اٹھاتی ہے اور نیچے کیوں رکھتی ہے, تو یزید کو اس معصوم سی بچی نے جواب دیا تھا, تیری فوج نے ایک ہی رسی میں یہ 12 گلے باندھے ہوئے ہیں, میں چھوٹی بچی ہوں جب میں نیچے جھکتی ہوں میرا گلا دکھتا, جب بلند ہوتی جب اوپر ہوتی ہوں میرا گلا دکھتا ہے, نیچے جھکتی ہوں میری پھوپھی زینب گمراہ کا گلا دکھتا ہے. آپ سب صاحب اولاد ہیں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب بھی ان مصیبتوں کو سنیں اپنے اوپر ایک لمحے کے لیے فرض کر کے دیکھیں, انشاءاللہ خدا سب کی اولادوں کو سلامت رکھے, آپ کو کوئی غم عطا نہ فرمائے, آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. کربلا مولا کی زیارت نصیب ہو اور حسین کی پیاری بیٹی سکینہ کی زیارت میں نصیب ہو, جس کا قیامت تک کے لیے زندہ مقدر بن رہا. اگر باپ کے سامنے بچی پر تھوڑا سا ظلم ہو جائے برداشت نہیں ہوتا, سکینہ جس کا گلا بندھا ہوا ہے حسین کا کٹا ہوا سر تو ساتھ چل رہا تھا نا, حسین کا کٹا. تو مسلم کے یتیم بچوں کو جکڑ لیا رسیوں سے, اور اس کے بعد صبح کا جب وقت ہوا تو دونوں کو لے کر گیا. مجھے اور دو نونحالوں کا بھی ذکر کرنا ہے, اب تو رونے کی راتیں ہیں, جتنا مصائب میں اضافہ ہو سکے انشاءاللہ اور جتنا دل آمادہ ہو سکے. ان دونوں کو لے کر گیا اور پہلے کو قتل کرنا چاہتا تھا کہ دوسرا بھائی آگے بڑھا, کہا دیکھ ہمیں دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے, دو رکعت نماز پڑھ کر ہم خدا کے پاس پہنچیں گے. یہ تھا ان کا ایمان, یہ تھا ان کا تقویٰ. دو رکعت نماز پڑھی دونوں بھائیوں نے, اور جب پہلے کو اس نے شہید کیا ہے سر اپنے پاس رکھ لیا انعام کے لیے, اور لاش کو نہر کے حوالے کر دیا. لاش نہر پر تیرتی رہی جب تک دوسرے بھائی کی لاش ساتھ میں نہ آ گئی. یہ دو ایسے چاند تھے کہ جب ابن زیاد کے پاس یہ پہنچا ہے, ابن زیاد ہی کا حکم تھا, لیکن جب دونوں سروں کو لے کر پہنچا ہے تو ابن زیاد جیسا شقی بھی برداشت نہیں کر سکا, کہتا ارے تجھے ان بچوں پر رحم نہیں آیا, یہ معصوم سے بچے تجھے ان پر رحم نہیں آیا. یہ ایسے چاند کے ٹکڑے تھے. یہ ہے مسلم نے عقیل کے فرزند, دو فرزند جو کربلا میں قربان ہوئے ہیں اور جن پر ہماری جانیں قربان, اور جن کے مصائب کے لیے آپ یہاں تشریف فرما ہے, وہ کہ جسے ام المصائب کہتے ہیں, جو مصیبتوں کی ماں ہے, جو زینب کبریٰ ہے. اس ماں کے دل کے بارے میں کیا بیان کیا جائے, جتنا کہا جائے وہ کم ہے. اس لیے کہ یہ وہ معصومہ ماں ہے کہ جس نے بچپن میں ماں کو در و دیوار کے درمیان دیکھا ہے, جس نے باپ کے سر پر ضربت دیکھی ہے, جس نے مدینہ میں ایک بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے ہیں, جس نے کربلا میں ایک بھائی کا لاشا پامال ہوتے ہوئے دیکھا ہے, جس نے بھائی کا سر نو کے نیزہ پر بلند دیکھا ہے. لیکن اس بیوی کا ایمان وہ ہے کہ جب دربار یزید میں پہنچی ہے تو کہا مارا اے تو اللہ جبیلا, میں نے خدا کی طرف سے سوائے خوب اور نیکی کے اور کچھ نہیں دیکھا. اس بیوی کا ایمان ہے. ان کے دو فرزند قربان ہوئے ہیں, اور یہ کیسے قربان ہوئے ہیں, ویسے کہ جب قافلہ آگے بڑھا تھا، عبداللہ ابن جعفر تیار قافلے کے ساتھ نہیں تھے، نابینا ہو چکے تھے، بہت ضعیف ہو چکے تھے، لہذا قافلہ آگے بڑھ گیا اور نہ محمد بھی ساتھ نہیں تھے. ابھی قافلہ کچھ آگے بڑھا تھا کہ دور سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا، ساتھ میں جس کے بچے موجود ہیں. حسین نے قافلہ روکا، دیکھا عبداللہ ابن جعفر تیار ہے، شہزادی زینب کبریٰ کے شوہر. کہا کہ مولا کیا اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ سے بات کر لوں؟ کہ وہ تمہاری زوجہ ہیں، تمہارے اختیار میں ہیں. عبداللہ ابن جعفر تیار جاتے ہیں اور جا کر جب سلام کیا، سلام کا جواب دینے کے بعد زینب کبریٰ نے ایک جملہ کہا تھا، کہا اے عبداللہ آپ میرے شوہر ہیں اور زوجہ پر واجب ہے شوہر کی اطاعت کرنا، زوجہ بغیر اجازت شوہر کے گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اگر آپ مجھے واپس لینے کے لیے آئے ہیں تو مجھ پر واجب ہوگا، میں واپس تو چلی جاؤں گی، لیکن آپ خود سوچئے گا زینب یہاں سے زندہ تو نہیں جا سکے گی، زینب حسین سے جدا ہو جائے تو زینب کی لاش یہاں سے جا سکے گی، زینب کا جنازہ یہاں سے جائے گا. اور عبداللہ ابن جعفر تیار نے کہا کہ اے بی بی آپ میری زوجہ ضرور ہیں، لیکن میں آپ کی عظمت سے، آپ کی فضیلت سے واقف ہوں، آپ ثانیہ زہرا ہیں، آپ زہرا کی بیٹی ہیں، میں آپ کو واپس بلانے کے لیے نہیں آیا، میں تو آپ کے جد کی ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا کون سی حدیث؟ کہا آپ کے جد نے فرمایا تھا جب سفر پر جاؤ تو صدقہ دے کر جایا کرو، میں سامان صدقہ ساتھ لایا ہوں، آپ سفر پر جا رہی ہیں، اگر سفر میں کوئی حسین پر مشکل وقت آ جائے ایک کو میری طرف سے قربان کر دیجیے گا، ایک کو اپنی طرف سے. محمد سامان صدقہ بن کر آئے ہیں، عزاداروں سنتے جائے، روتے جائے، گریہ کرتے جائے، سامان صدقہ بن کر. یہ عباس کے شاگرد ہیں، جب عاشور کا دن آیا بار بار اجازت مانگنے کے لیے آتے ہیں، بسد اصرار اجازت ملی، زینب کبریٰ کی سفارش پر اجازت ملی، یہ دونوں چلتے ہیں، میدان میں جہاد کیا، تین دن کے بھوکے پیاسے ضرور تھے، لیکن ماں نے تربیت کی تھی. میر انیس نے عجیب جملہ کہا ہے اون محمد کے بارے میں، فرمایا کہ جیسے زینب کبریٰ کہہ رہی ہوں کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، ارے فوجے پکار اٹھے کہ نواس علی کے ہو. ایسے جہاد کرنا کہ علی کا جہاد یاد آ جائے، جعفر طیار کا جہاد آ جائے. بچوں نے جہاد کرنا شروع کیا، جب ایک بھائی جہاد کرتے کرتے فرات کے پاس پہنچ جاتا تھا تو دوسرا بھائی آواز دے کر کہا کرتا تھا، بھیا نہر کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ حسین کی سکینہ جاتی ہے، حسین کا علی اصغر ہو گیا. یہ جہاد کرتے ہیں، تین دن کے پیاسے تھے، بلاخر زمین کربلا پر گرے، آواز دی مامو جان ہمارا آخری سلام قبول کیجئے گا، ایک طرف سے عباس بڑھے، ایک طرف سے حسین بڑھے، یہ دونوں لاشیں آ رہے ہیں. جب بھی کسی شہید کی لاش خیمہ گاہ میں آتی تھی، سب سے پہلے زینب کبریٰ آگے بڑھ کر گریہ کیا کرتی تھی، لیکن حسین نے ڈھونڈنا شروع کیا، ارے ان بچوں کی ماں کہیں نظر نہیں آتی، ان بچوں کی ماں کہاں ہے؟ زینب کبریٰ موجود نہیں تھی. کہا بھیا جسے آپ پر قربان کر دیا، جسے آپ پر فدیہ کر دیا، اس کا ماتم نہیں کرو گی. زینب کبریٰ نے بس کوفہ اور شام کی منزلیں گزر گئیں، ہمیشہ حسین کا ماتم کیا، عباس کا ماتم کیا، اس ماں نے اور محمد کا ماتم نہیں کیا. یہاں تک کہ جب شام کے زندان سے رہائی ملی ہے اور ایک ایک سر آنا شروع ہوئے، تبرکات آنا شروع ہوئے، تو ایک ایک بیوی کھڑی ہوتی ہے، اکبر کا سر آیا، لیلا کھڑی ہوئی اکبر کے سر کو گود میں لیا، قاسم کا سر آیا، فرما کھڑی ہوئی قاسم کے سر کو گود میں لیا، ماتم شروع کیا. شام کی عورتوں نے دیکھا کہ دو سر رکھے ہوئے ہیں، کہ جن کا ماتم کرنے والا کوئی نہ تھا، کسی نے پوچھا رہے کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ لیلا کبریٰ نے اپنے سر کو پیٹ کر کہا، ارے میں ان کی دکھیاری ماں، لیکن اپنے بھائی پر ماتم کروں، اپنے بچوں پر ماتم کروں. ایک جملہ اور کہہ دوں، بس بی بی نے کبھی ماتم نہیں کیا، لیکن ہاں ایک مرتبہ ماں کا دل بھر آیا، کب؟ جب بی بی قید نبھا کر مدینہ پہنچی، اپنے گھر میں داخل ہوئی، اول محمد کے حجرے نظر آئے، اب ماں سے برداشت نہ ہو سکا، کارو میرے شیرو، ماں تمہارا ماتم نہ کر پائی، ماں شرمندہ ہے، بھائی کا ماتم تو کیا. Thank you.
الہی بحق فاطمت و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا انت صلی علی محمد و آل محمد وافعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.
اس ترجمہ یہ ہے کہ پروردگارہ یہ حسین کی زیارت کے جملے جو میری زبان سے نکل رہے ہیں اس زیارت کو میری آخری زیارت قرار نہ دینا, مجھے بار بار سید الشہداء کی زیارت کی توفیق عطا فرمانا. اور اس کے بعد سلام ہے کہ
السلام علی الحسین وعلا ابن الحسین وعلى أولاد الحسین وعلى أصحاب الحسین. السلام عليك يا أبا عبد الله, السلام عليك يا ابن رسول الله, السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين, السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين, السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته, السلام عليك يا غريب الغرباء, السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء, السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا, وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته, السلام عليك يا صاحب العصر والزمان, السلام عليك يا خليفة الرحمن, السلام عليك يا شريك القرآن, السلام عليك يا إمام الإنس والجان, سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك, وجعلنا من أنصارك وأعوانك وشيعتك ومحبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.